آج میں معاشرے میں رہنا نہیں آیا. یہ امت کی تربیت تو یہ کی گئی تھی کہ خود پیاس سے جان دے دی بغیر بھائی کے پانی پیا, خود پانی نہ پیا. یہ آج امت غریب بچیوں پہ رحم بھی نہیں کھا سکتی. کیا بیتتی ہوگی ان غریب بچیوں پہ جو ان مال دولت والوں کی بچیوں کی دھوم دھڑکے کی شادیاں دیکھ کے ان کے سینے پہ سانس لوٹتے. کیا بیتتی ہوگی ان بچیوں پہ کہ ہمارے باپ کے پاس ہوتا تو ہم بھی دلہن بنتے. کوئی معاشرے میں بچیوں پہ رحم کھانے والا ہے. ابھی بارات آئی ہمارے سوسائٹی میں, تو بارات کے آنے پہ یہ فیشن نکلا تھا آتش بازی سے استقبال کرتے, اس کا بل 7 لاکھ روپئے تھا آتش بازی کرتے. باقی کیا ہوگا اللہ ہی. اور دن بدن ہم اخراجات میں پڑھ رہے ہیں. اب بتائیے برکت کہاں سے آئے؟ حضور سے ارشاد فرمائے برکت والی شادی جس میں کم سے کم خرچ ہو. ہم کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ خرچ ہو. کھانوں کے بل اور وہ ڈیکوریشن کے بل, آتش بازی کے بل, طوفان پہ سندیزی پر جاؤں گا. اور اس میں کتنے اللہ کے حکم ٹوٹتے ہمیں پتہ نہیں چلتا. کیا کیا ہوتا ہے اللہ کے لیے ہم سب ان چیزوں سے توبہ کریں اور اپنی شادیوں کو ساتھ ہی برکتیں. اور حضور علیہ السلام ایسے امت کو نمونہ دے گئے. کائنات کی سب سے عظیم بچی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ شادی ساری امت کے ماں باپ کے لیے نمونہ ہے کہ اس سے اچھی بچی تمہاری نہیں ہوگی. وہ بچی جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی. یہ وہ بچی ہے جس کے لیے چاہا جاتا تو دلہن بنانے کے لیے جس سے برے میک اپ کا سامان لا کے دلہن بنا سکتے تھے, کسی بیوٹی پارلر میں جا کے ہزاروں روپئے دینے کی ضرورت نہیں. یہ وہ بچی جس کے لیے جنرل سے زری کا جوڑے اور جواہرات کے سیٹ لیور کو اتر سکتے تھے. اور یہ وہ بچی جس کے لیے کسی گاڑی کو ہزاروں روپئے دے کے سجوانے کی ضرورت نہیں, جنت کے براہ اتر سکتی تھی. اور یہ وہ بچی جس کے لیے سارے مدینے میں شام جانے لگ سکتے تھے. کس چیز کی کمی تھی؟ سب کچھ ہو جاتا لیکن امت کے لیے نمونہ کیسے بنتا؟ اس لیے امت کے لیے نمونہ ہے کہ جب چند مہینے بعد حضرت علی ساتھی سے تو نکاح ہو گیا تھا مسجد میں, چند مہینے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ رخصتی کی درخواست کی تو حضور علیہ السلام نے ام ایمن رضی اللہ عنہ کو مغرب کے قریب بلوایا اور بلا کے کہا کہ ام ایمن فاطمہ کو علی کے گھر پہنچا دو. یہ کائنات کی سب سے عظیم بچی کی رخصتی ہو رہی ہے. نہ کوئی بیوٹی پارلر, نہ کوئی زری کے جوڑے ہیں, نہ کوئی بارات اکٹھی ہوئی ہے, نہ کوئی ہال یا کسی ہوٹل یا کوئی کلب بک ہوا ہے. یہ کائنات کی سب سے عظیم بچی جو جنت میں عورتوں کی تعداد کی رخصتی. حضرت فاطمہ اپنے گھر کے جس بات کو حضرت ام ایمن نے ہاتھ پکڑا اور پیدل ہی لے کے چلی اور جا کے حضرت علی کے دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولا, علی اپنی امانت لے لو. کائنات کی سب سے عظیم بچی کی رخصتی. کاش کہ ہماری بچیوں کی رخصتیاں بھی اس کے قریب آ جائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے, ان کی رخصتی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارات لے کے نہیں گئے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ خود ہی حضرت عائشہ کو حضور کے گھر پہنچا ہے. اور جس جوڑے کو پہن کے ابو بکر کے گھر سے حضرت عائشہ آئی ہے باپ کے گھر سے, وہ 5 درہم کا ایک پرنٹڈ کاٹن جو ہوتا ہے جس کو چھیٹ کہتے وہ تھا معمول, آج ماتھی بھی نہ پہلے گھر کی ہو. انہوں نے اس کو اتار کے رکھ دیا. اور جب مدینہ منورہ کسی کی بچی کی شادی ہوتی وہ عائشہ کو جوڑا باندھ کے لے جاتی اور اس کو پہنا کے بچی کو رخصت کر دیتی. وہاں احسان صاحب دامت برکاتہم کی تحقیق ہے کہ اس 5 درہم کے جوڑے میں مدینہ کی 150 بچیوں کو بیایا گیا. کاش کہ ہم ان شادی کی کچھ قریب والے میں کہتا ہوں تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ شاید ہم ایک دم ایسے نہ ہو سکیں, لیکن کچھ تو قدم اٹھا سکتے ہیں, کچھ تو نیچے آئے جتنا آگے بڑھ گئے ہیں. اور اس کو وجود میں لانے کے ایک ہی راستہ اس وقت نظر آ رہا ہے, یہ تبلیغ کا کام. اللہ کے فضل سے پیشہ دریا کراچی میں ایک بچی کی شادی ہوئی, جو شادی پہلے دین کے کام میں لگ گئی کی تعلیم میں اور جماعتوں میں جانا اور ہر ایک خود اس سے پہلے یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی لڑکی, خود اپنا اس سے چمکتا ہوئے بوتیک کا کاروبار اور ساری دین میں لگی, الٹا کھا کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جیسے شریف بچے کو ہونا چاہیے. جب اس کی شادی ہوئی, شادی میں ایک مالدار لڑکے تھے, تو اس بچی نے کہا کہ میں تو اس شرط میں شادی کے لیے تیار ہوں کہ میری شادی ایسے کرو جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ہوئی. ماں باپ نے بغیر سمجھایا کہ خاندان میں سب شادیاں تھی, لوگ کیا کہیں گے. لیکن مجھے کسی کے کہنے کی پرواہ نہیں کی, مجھے اللہ اور رسول کو وہ دکھانا ہے. آخر سے چنانچہ ماں باپ نے کہا ٹھیک ہے, بچے تیار ہیں, بچے بھی تیار ہیں. اثر میں لڑکے والے آئے, نکاح ہوا, نماز پڑھ کے گھر چلے گئے. ان کے گھر کی 3-4 عورتیں مغرب میں آئیں اور نماز پڑھی, مغرب اور بچی کو رخصت کر کے گھر لے گئی. شاپ میں مل جائے گی پڑے نہ کوئی تقریب 32 رکعت پہ کچھ نہیں دیتے تمہیں, چلے ایک مسحری پہ دے دیں, یہاں بھی زمین پہ سستی وہاں بھی زمین پہ سستی, کیا ضرورت مسحری؟ اگر سر کراچی میں چند ہی لڑکیاں ہوں گی جن کی رخصتی بغیر مسحری کی ملتی, یہ دین کی محنت کی برکت ہے کہ باپ بچی کو چھوڑ کے آ جائے. یہ سنت بھی تبلیغ زندہ کر رہی ہے. پچھلے سال جب رائے میں پرانے کام کرنے والے جمع ہوئے, ہمارے مولانا خان صاحب نے پوچھا کہ بھائی ساری سنتوں پہ عمل کرو, یہ بتاؤ اس سنت سے کس کس نے عمل کیا کہ اپنی بچی کو وہ خود رخصتی کے وقت چھوڑ کے آ گئے. تو اس 400 کے بچے میں سے 14 آدمی کھڑے ہوئے جنہوں نے کہ ہم نے اس کا عمل کیا بچی کو چھوڑ کے, جس نے 2 کراچی کی بھی, جو کراچی والے کہتے ہیں کہ یہاں پاسبل نہیں, یہاں ممکن نہیں, 2 کراچی. اور اس میں سے ایک وہ بھی تھا جس نے کہا میرے پاس میں گاڑی ہے نہ موٹر سائیکل ہے, میں نے سائیکل بھی اپنی بچی کو بیٹھایا اور میں اس کو دلہا کے گھر چھوڑ کے آ گیا. یہ دین کا کام ایسا ہے کہ ساری سنتوں کو زندہ کرے گا. تو جتنے جوان بیٹھے ان سے درخواست کرتا ہوں, نیت کر لو کہ ایسے سادگی سے شادی کریں گے. کیا خیال ہے؟ لڑکے کہتے ہیں سر شادی تو زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے, تو ہم بھی تو کہتے ہیں سنتوں کو پورا کرنے کے بھی تو ایک ہی دفعہ موقع ہے, تو ساری زندگی سکھی رہیں گے. تو سادگی کے ساتھ شادیاں کریں, کب خرچوں پہ اللہ بن کی توفیق عطا فرما دے. باقی جو 2-4 باتیں دلہنیا سے کرنی ہے کہ حضور علیہ السلام نے نکاح کے موقع پہ جو خطبہ پڑھا اس میں جو قرآن کی آیات پڑھی ہیں تینوں, ان کا قدر مشترک مضمون ایک ہے, اور ایک ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور تقویٰ اختیار کرو. اب آدمی کا خیال ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر تو نکاح کی آیات پڑھنی چاہیے, جو قرآن میں موجود ہیں, تینوں میں کہیں بھی نکاح کا تذکرہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب زندگی کوئی اور شعبہ اللہ کے خوف اور تقوی کے بغیر نہیں چلتا, ایسی شادی بھی نہیں چلتی. ایک فیکٹری ہے, کارخانہ ہے, ایک حکومت ہے, وہ ایک حاکم ہے باقی محکوم ہے, ایک مالک ہے باقی مزدور ہے, ایک دکاندار ہے باقی اس کے تابع ہے. اگر دونوں میں اللہ کا خوف ہے نا تو دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے. اگر فیکٹری کے مزدوروں کا اللہ کا خوف اور تقویٰ ہے کہ میں نے 8 گھنٹے امانت پر اس ادارے کو دیے ہیں, اس کا جواب مجھے اللہ کو دینا ہے, اسٹیٹ کو نہیں دینا ہے, تو 8 بجے سے 4 بجے تک ڈیوٹی آور سے تو 8 بجے سے پہلے آئے گا, 4 بجے کے بعد جائے گا, اس وقت کی چوری نہیں کرے گا, یہ امانت ہے. اور اس فیکٹری کارخانے کے 1 کیل اور دھاگے کو ادھر سے ادھر نہیں ہونے گی, کسی سیکورٹی گارڈ کے دروازے میں چیکنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی نکلتے اور آتے. اور اگر اس مالک کو اندر تقوی پر تقوی حاصل ہے کہ ان کے حقوق میرے ذمے ہیں, ان کا پسینہ خوش ہونے سے پہلے ان کو مزدوری دینی ہے, تو کبھی وہ تنخواہوں کو 15-15-20 دن اوپر نہیں کرے گا. اب تو 3-3 مہینے کی تنخواہیں چڑھ گئی ہیں, ضرورت سے زائد کام ملے گا اور خوشی کے موقع پہ ان کا ساتھ دے گا. جب دونوں ایک دوسرے کو حقوق کو ادا کر رہے ہوں تو اس ادارے میں یونین بنے گی, یونین بنتی کیوں نہیں, حقوق کی طلب نہیں. جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو یونین سے کیا سوال, بھائی کالے بہنے لگا کے ہمارے حقوق تو حقوق بدل ہونے کی ضرورت پڑے گی, کئی ضرورت نہیں پڑے گی. تقوا حقوق کی ادائیگی سکھاتا ہے اور دنیا کی طلبی حقوق کی طلبی سکھاتی ہے, مانگو اپنا. ایسی بالکل ابھی یہ 2 بچے بچی نکاح کے رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں. اگر ہمارے بیٹے کو مار کو اللہ کا خوف اور تقوا حاصل ہے کہ نکاح ہوتی ہی مجھے بیوی کے جتنے حقوق میرے پہ آئے اس کا جواب مجھے اللہ کو دینا ہے, رفیق کو نہیں دینا, بچی کے باپ کو نہیں دینا, اللہ کو دینا. یہ بچہ ساری زندگی اس فکر میں لگا رہے گا کہ میری وجہ سے بیوی کو کوئی دکھ نہ پہنچے, کوئی تکلیف نہ پہنچے. اگر بچی کو یہ کہتے ہیں ساتھ لے کے نکاح ہوتے ہی جتنے شوہر کے حقوق میرے پر آئے گا اس کا جواب مجھے ساتھ سر کو نہیں اللہ کو دینا ہے, تو بچی ساری زندگی کوشش رہی ہے میرے شوہر کو کوئی دکھ نہ پہنچے. جب دونوں میرے لیے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں لگے ہوتے گھر میں جھگڑا ہوگا, ناراضگیاں ہوں گی, موڈ آف ہوں گے. یہ بیوی بیوی کے جھگڑے جائیداد کی شاز و نادر ہوتے ہیں, جھگڑے سارے اس کے ہوتے ہیں. بیوی کہتی ہے جس دن سے گھر میں آئی ہے سکھ کا سانس دے لیا, جہیز کے کپڑوں میں 10 سال سے گزارا کرنے میں نیا جوڑا بنا کے دیا, اور تمہاری امی یوں کرتی ہے, تمہاری بہن یوں کرتی ہے, وہ اپنے پیروں سے ملا کی شکایت ہوتی ہے. اور دولہا کہتے ہیں کبھی شام آیا تو گرم چائے کا کپ نہیں ملا کپڑوں کے, اس لیے میری امی آئی تو تمہیں ڈھنگ کا کھانا نہیں کھلایا, توڑو اپنے حقوق کا مطالبہ, جھگڑے اس کو ہوتے ہیں کہیں. اور جب تک وہ ہوگا تو دونوں ایک دوسرے کو خوش کرنے میں لگے ہوں گے. ہمارے ایک بزرگ گزرے رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں, ایک دن فرمانے لگے کہ میری شادی کو آج 55 سال ہو گئے, اس 55 سال میں ایک مرتبہ بھی بیوی سے لہجہ بدل کے بات کرنے کی نوبت نہیں آئی. 55 साल में एक दफे भी लहजा बदल के बात करने की नौबत नहीं आई। और उनकी बीवी कहा करती थी कि इस 55 साल में एक मरतबा ये दोनों ने कहा कि मुझे खाना दे दो, चाय दे दो, मेरे कपड़े ठीक कर दो, मैं अपनी सादत समझ के खिदमत करती थी। इसलिए नहीं कहा, इसलिए लहजा नहीं बदला के अल्लाह ने जिस औरत को मेरे जिम्मे बांटा उसके हुकूक मेरे जिम्मे है। ये तकवा, तकवे के अलावा कोई एक दूसरे के हुकूक नहीं अदा करा सकता। बाद हुकूक तहत से आदमी कानून के रूप में अगर शोहर बीवी के नाम नफ्ते का ख्याल न रखे तो वो कोर्ट में मुकदमा दायर करके अपना हक ले सकती है। लेकिन अगर उसका शोहर उससे निगाहें हटा के किसी और से निगाहें मिला ले, मैं दुनिया को कानून कैसे निगाह मत डाल सिवाय तकवा के। जब अल्लाह ने एक औरत को मेरे साथ बांधा, अब इसके अलावा किसी पे निगाह नहीं उठाऊंगा। तकवे के अलावा कोई चीज नहीं है करा। इसलिए इस मौके पर आयात पड़ी कि अल्लाह का खौफ और तकवा से बेटा नियत कर लो, अब तक जो कभी अल्लाह माफ कर दे आज से पूरी जिंदगी तकवे वाली गुजारनी है। बीवी के हुकूक में नहीं, सबके हुकूक में, शरीयत में एतदाल है। इफ़रात और तफ़रीत हर जगह में, माँ बाप का जो हक है वो माँ बाप को देंगे, जो बीवी का हक है वो बीवी को। अगर माँ बाप की तरफ पल्ला झुका तो बीवी की बेचारी की नाकदरी, और बीवी की तरफ पल्ला झुका तो माँ बाप को तो बड़ी होगी ये पूछना। दोनों का हुकूक जो है वो कहते हैं शरीयत के अधीन वह रखने से पहले इल्म सीख लो, इसलिए निकाहों से पहले मुफ्ती साहिबान से हुकूक पूछ लिया ताकि एतदाल करे। आजकल यही हो रहा है, कोई बीवी की तरफ झुक गया तो छठे महीने बाद ही लहजे बदल जाते हैं। आपको तो पता है कि अब्बा जान पुराने जमाने के हैं और अम्मी दादी किसी बात को मानती ही नहीं है। माँ बाप इस बात को उससे बड़ा किया, छह महीने के आए हुए दुल्हन ने माँ बाप के चूड़े निकलवाने शुरू किए। और जिसका माँ बाप की तरह चुकी वो बेचारे बीवी की नाकदरी करते हैं। एतदाल है सबके हुकूक, अल्लाह का हक, उसके रसूल का हक, उसके बंदों का हक। और शादी के बाद किसी अमल में इबादत में खौफ नहीं आना चाहिए बल्कि तरक्की होनी चाहिए। तरक्की हो जब एक और दो हो जाए तो 11 हो जाए, दोनों मिल के दीन का भी काम इबादात में सब में अहमान, खसूस नमाज में कोई रोक ना हो। फुखा ने यह बात लिखी है, माजरत के साथ करो, कि जिस मियाँ बीवी के मिलने से नमाज कज़ा हो जाए और उस दो बच्चे अमल है दो बच्चे नाफरमान पैदा होगा। अब कितनों की नमाजें कज़ा हो रही है इस तरह। इन सब चीज़ों में अहतमाम, खसूस दीन की मेहनत जो सारी दुनिया में सही नैसे जिंदा करेगी, अब दोनों मिलकर करना है। तैयार हो इसके लिए अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। फारम से मोहम्मद अमीन और मोहम्मद आरिफ, चलिए आगे भाई अमीन साहब और भाई आरिफ साहब बच्चे से इजाजत दे कर इजाजत ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بيت محمد عمار جناب मोहम्मद रफीक साहब की साहबजादी फातिमा को मैंने आपके निकाह में बज़िकालत मोहम्मद रफीक साहब इनके गवाह हैं मोहम्मद समीर मोहम्मद आरिफ साहब। बावेद ने 2000 रुपये आपके निकाह में दिया। आपने फातिमा बिनते मोहम्मद रफीक को इस महल के अवज अपने निकाह में कबूल किया। بارك الله لك وبارك الله عليك وجمع بينكم في خير. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبيل الأمي، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ اس نکاح کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں اس نکاح کے صحیح درجے میں قبول فرما اور اپنے سے راضی ہو جانے کا ذریعہ فرما. آپ نے تو سہولت کے ساتھ اپنے احکامات کا اور پورے دین کا زندگی میں آ جانے کا اس نکاح کو ذریعہ فرما. حضور علیہ السلام کی سچی محبت دل میں پیدا ہو کر آپ کے کامل اجتماع کے حاصل ہو جانے کا اس نکاح کو ذریعہ فرما. پاک دامن اور عفت کے حاصل ہو جانے کا اس نکاح کو ذریعہ فرما. دونوں خاندان میں عفت و محبت کے بڑھ جانے کا اس نکاح کو ذریعہ فرما. نیک اور صالح اولاد کے وجود میں آ جانے اور دین سے جان قربان کر دینے والی اولاد کے وجود میں آ جانے کا اس نکاح کو ذریعہ فرما. اے اللہ ان دونوں میں ایسی محبت عطا فرما جیسی محبت تو نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ میں عطا فرمائی تھی، اور ان دونوں میں آپس میں ایسی محبت عطا فرما جیسی محبت تو نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں عطا فرمائی تھی. اے اللہ ہمارے دونوں بچوں کو ہر حاسد کی حسد سے محفوظ فرما، ہر ساحر کے شہر سے محفوظ فرما، ہر شریر کی شرارت سے محفوظ فرما، ہر دشمن کی دشمنی سے محفوظ فرما، اور ہر بدنظر کی بدنظری سے اور ہر بدفا کی بدفائی سے ان دونوں کو اور دونوں خاندانوں کو ہر طرح سے محفوظ فرما. اللہ ہمارے دونوں بچوں کو ہر قسم کی بلاؤں سے، آفات سے، مصیبت سے، تنگستیوں سے، نفرتوں سے، عداوتوں سے، بیماریوں سے، نازہانی آفتوں سے محفوظ فرما، اور ان دونوں بچوں کا ہر طرح کا چین، سکون، اطمینان، راحت، خوشیاں، صحت، تندرستی، خوشحالی، عافیت اور سہولت نصیب فرما. اے اللہ ان دونوں بچوں کی دنیا کی بھلی بنا دے اور ان کی آخرت کی بھلی بنا دے. اے اللہ ان دونوں سے دین کی محنت کا کام لے لے، جیسے تو نے صحابہ اور صحابیات کو ساری دنیا میں دین کے پھیلانے کے لیے ذریعے کے طور پر قبول فرمایا. اللہ ہمارے دونوں بچوں کو بھی تیرے احکامات کو، تیرے نبی علیہ السلام کو مبارک طریقے سے لے کر دنیا کے چپے چپے میں پھرنے والا بنا. اے اللہ ان سارے مجمعے کو بھی حضور علیہ السلام کی زندگی کے مقصد کو اپنا مقصد اور آپ علیہ السلام کے کام کو اپنا کام بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ جن کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں اے اللہ تو ان کو جوڑ کے مناسب رشتے عطا فرما، اور ساتھ ہی اور سنت کے مطابق آپ کی سے شادیاں کرا کے ماں باپ کو سنانا چین سکون نصیب فرما. اللہ اس سلسلے میں جس سلسلے میں ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. آمین آمین آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین.
کیا دروازے بنائے کہ جس دروازے سے مہمان کو سہولت ہو آ کے کھا لے، اور بعض مرتبہ مہمان کو تلاش کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام 2-2 میل پیدل چلا کرتے ہیں کہ مہمان کو تلاش کر کے لاؤں اور مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں، کہ ساری زندگی میں مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام والسلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل اللہ عزت نے کس خوبی اور صفت کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا؟ دوست کس خوبی کی وجہ سے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی صفت مہمانی کی وجہ سے اپنا خلیل بنایا. اور جو لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمانوں کی خدمت اپنے ہاتھ سے کیا کرتے ہیں, اپنے ہاتھ سے کیا کرتے ہیں. تمہارے میں کہتے ہیں ایک بزرگ اللہ والے ان کے گھر مہمان آئے, اور مہمان بزرگوں کے اللہ والوں کے آیا کرتے ہیں, جس کے دل میں سنت کی محبت ہوگی وہ مہمان نوازی کرے گا. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ان کے ایک شاگرد تھے, انہوں نے آگے بڑھ کے کہا دسترخوان سمیٹے میں جھاڑ دوں کہ شاگردوں کو استاد کی خدمت کرنی چاہیے, اور جس دسترخوان پہ 15-20-25 مہمان ہو تو وہ دسترخوان میں کچھ نہ کچھ بچتا ہے, روٹی کے ٹکڑے ہیں, ہڈی ہے, کچھ بوٹی نہیں گلی ہوئی تھی یا خراب تھی وہ چھوڑ دی, تو روٹی کے ذرات, یہ چیزیں. تو انہوں نے دسترخوان جھاڑنے لگے تو استاد نے پوچھا کہ دسترخوان جھاڑنا آتا ہے؟ ان کا حضرت یہ کون سا فن ہے, اٹھا کے جھاڑ دوں گا. اور کہ تبھی تو پوچھ رہے ہو کیا ہوتا ہے, تو استاد جی سکھا دیجئے کہ دسترخوان کھولو. دسترخوان کھلوایا اور کہتے کہ ان کو ہڈیوں کو ایک طرف کرو اور ان بوٹیوں کو ایک طرف کرو, اور یہ روٹی کے ٹکڑے کوئی کنارے توڑ دیتا ہے, کوئی کچی سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے, کوئی ویسے ٹکڑا چھوڑ دیتا ہے, ان روٹیوں کو ایک طرف کرو, اور یہ روٹیوں کے جو ذرات, جو روٹی کو لقمہ توڑتے ہوئے روٹی سے ذرے چھڑتے ہیں نا, ان ذرات کو سمیٹ کے ایک طرف کرو. اور کہا دیکھو میرے ان چاروں کا استعمال ہے, کئی یہ ہڈیاں جو ہے میں دروازے کے باہر ایک طرف کو ڈالتا ہوں تو گلی کے کتے کھا لیتے ہیں, اور گوٹیوں کے اس طرف ڈالتا ہوں تو بلیاں کھا لیتی ہیں, اور روٹی کو ٹکڑوں کو میں اس منڈیر پہ دیوار پہ رکھتا ہوں تو کوے, پرندے, جتنی چڑیاں یہ کھا لیتی ہیں, اور یہ روٹی کی جو ذرات ہیں ذرات میرے صحن میں فلا جگہ چیوٹیوں کا بل ہے, میں وہاں ڈال دیتا ہوں, وہ چوٹیاں جو روٹی کی ذرات کو کھا لیتی ہیں اپنے دلوں میں لے جاتی ہیں, تاکہ رزق کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو, رزق کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو. جو اللہ والے ہوں گے, جن کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت ہوگی, وہ ہڈیوں کو بھی یوں ہی کچرے کے ڈبے میں ڈالیں گے, کہ اللہ کی مخلوق کا کسی کا بھلا ہو جائے, روٹی کی ذرات کو بھی نہیں جھاڑیں گے کہ چوٹیوں کا بھلا ہو جائے. یہ ہے اتباع عشق, اتباع سنت, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, رزق کو ضائع مت کرو. تو فوراً ہی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کا خیال آیا کہ میرے محبوب کا ارشاد ہے کہ کھاتے ہوئے کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لو, مطلب مٹی لگ گئی, تنکے لگ گئے کوئی اور, تو جھاڑ کے کھا لو, صاف کر کے کھا لو, اگر بالکل نجس ہو گئے تو کسی پرندے کو کھلا لو. یہ خیال آتے ہی اور دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھایا اس لقمے کو اٹھانے کے لیے, تو برابر والے نے کونی ماری کہ ارے میاں کیا کر رہے ہو, یہ کسرا کا دربار ہے, کسرا کا دربار, انڈیا یہ بہت مایوب ہے کہ گری ہوئی چیز کو اٹھا کے کھائے, اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری وقت ان کے دلوں سے کمزور ہو جائے گی, کم ہو جائے گی, اور پھر تمہارے مذاکرے کی قوت کم ہو جائے گی. شیطان یوں گھوا کے لاتا ہے, لیکن وہ تو سچے عاشق اور متبع سنت تھے, وہ کیا متاثر ہوتے. انہوں نے عجیب جواب دیا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, ان احمقوں کی وجہ سے اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں, ان احمقوں کی وجہ سے اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں, اور چنانچہ لقمہ اٹھا کے خالی. اب ہر عمل کے ایک روب تو پڑا ہی کرتا ہے, ہر سنت کا اپنے ایک روب ہے, جس کی زندگی میں سنتیں بھری ہوگی اس کے چہرے پہ بھی ایسا روب ہوگا کہ کوئی نگاہ جما نہیں سکتا, کوئی نگاہ جما نہیں سکتا, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا, ایسی آنکھوں میں چمک ہوگی متوے سنت. چنانچہ اس کے بعد اندر بلایا گیا تو کسرا اپنے شاہانہ انداز سے شاہی تخت پہ بیٹھا ہوا, اور زمرد اور ہیروں سے جڑا ہوا سونے کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہوا, جسے ایک زنجیر نے اٹھائے تھے, اتنا وزنی تاج سر پہ رکھا نہیں جا سکتا, شاہانہ انداز سے جیسے متکبر بیٹھے ہیں ایسے بیٹھا. ان حضرات کو بلا کے اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ, جو اتباع سنت کی وجہ سے بڑے ماشاءاللہ ہمت اور حوصلے والے اور کسی سے متاثر نہ ہونے والے, انہوں نے کہا کہ جس نبی پر ہم ایمان لائے ہیں اس نبی کی تعلیمات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب کسی سے بات کرنے کے لیے جاؤ تو دونوں ایک سطح پر ہو, کیونکہ کسرا تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے بھی کرسیاں منگائی جائیں, اور اگر کرسیاں نہیں منگائی جا سکتی تو یہ کسرا اپنا تخت چھوڑ کے ہمارے سامنے کھڑے ہو تو ہم بات کرتے ہیں, اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہمیں مذاکرہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے, ہم واپس جاتے ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ بڑے دربار میں ایسے دبنگ بن کے بات وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ رب العزت کے احکامات کی عظمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین. اب بادشاہ نے کہا یہ تو بڑے دربار میں میری بے عزتی کر دی, مجھے رسوا کر دیا. جلالی تو تھا, اس نے غصے میں کہا کہ گستاخ ہے, इन मिट्टी के टोकरे मंगाओ और इनके सरों पर रख के दरबार से निकाल दो, महल से निकाल दो। ईरान की तहजीब में जब किसी को रुस्वा किया जाता है तो उसके सर पे मिट्टी डाली जाती है, जब किसी को जलील किया जाता है तो उसके सर पे मिट्टी डाली जाती है, उनकी तहजीब के अंदर। चुनाचे मिट्टी के टोकरे मंगाए, इनके सरों पर रखे, चले जाए। ये हजरात वहां से निकले और निकलते निकलते कमरे के अंदर मुड़ के कहा कि सोच लो, तुमने ईरान की मिट्टी अपने हाथों से हमारे सुपुर्द कर दी और यह कौम तवाहुद परस्त तो है, जल्दी से कहते ये क्या बदफाली हो गई। और अब किस तरह के जो है वो माथा ठनका, तो वो ये क्या बदफाली हो गई, ये क्या किया हमने, अपनी मिट्टी खुद अपने हाथों से दे दी। और कहा दौड़ो दौड़ो इनको लेके आओ, वो फिर किधर हाथ लगे तो ये जाओ वो जा। और अल्लाह हजरत ने दिखाया कि इन टूटी हुई तलवारों से ईरान फतह हुआ, और फिर वो फरमाएंगे कि आज का जो किसरा खत्म हुआ है तो अब क्यामत तक कोई दूसरा किसरा पैदा नहीं होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हमें इज्जत मिलेगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से मिलेगी, लिहाजा हर मौके पे हम हुजूर अलैहि सलाम का इत्तबा करेंगे, हर मौके पे इत्तबा। देखेंगे मेरे महबूब ने क्या किया, किस मौके पे किया, क्या इस दुनिया की चीजों से मुतासर होना, क्या रखा है इनके अंदर, ये है क्या दुनिया और है कितने दिन, है कितने दिन। इंशाल्लाह जितना हम इन दुनिया की चीजों की नफी करेंगे और अल्लाह से होने को कहेंगे और हुजूर सल्लम के तरीकों पे चलेंगे, उतनी हमारी दुनिया भी संवरती चली जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। और असल तय है आखिरत, असल है आखिरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी अपने सहाबा को आखिरत की तरफ मुतवज्जे किया, जरा दुनिया में दिल लगते देखते आप फौरन आखिरत की तरफ मुतवज्जे कर देते, खुद भी अपना यही हाल और साहब अपने अमल से दिखाया कि दुनिया जी लगाने के काबिल नहीं, अपने अमल से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तरा जो होता था, या तो सागवान की चरपाई जो खजूर के पत्तों और उससे बनी हुई होती थी खुरदुरी, और बगैर बिस्तर के आप उसमें सोते, या काट का बोरिया नीचे सोते। एक दो अंसारी औरत आई और आपके बिस्तर को देखे उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्या सर जब लेटते थे आपके जिसे मुबारक थे उसके निशान पड़ जाते। अब वो घर गई और एक चमड़े का गद्दा बनाया, उसमें खजूर की छाल भरी और वो लेके हजरत आयशा की खिदमत में आई कि मेरी तरफ से ये हुजूर सल्लम की खिदमत में पेश कर दी। वो चली गई, देखे चलता हुआ ऐसे दुनिया में हैरान रह गई, आखिरत की तरफ निगाह और आखिरी की तरफ निगाह। असल है ही आखिर, असल तो है ही आखिर, और जो अकलमंद है वो आखिरत को सामने रख के चलता है, और जो कम समझ है वो दुनिया को ही सब कुछ समझ लेता है, इसी को सब कुछ समझ के सीधी लगा बैठता है। हालांकि ये तो गुजरगा है, गुजरगा है, ये ठहरने की जगह नहीं, गुजरगा पे आदमी बकदर जरूरत चीजें रखता है। और बाद मरतबा अल्लाह पाक किसी अपने बंदे के जरिए लोगों को मुतवज्जे कर देते हैं आखिर। हजरत बहलूल मजदूर रहमतुल्लाह एक बुजुर्ग थे, लोग उनको दीवाना पागल समझते थे, दीवाने नहीं थे वो, बुजुर्ग थे मजदूर हजरत बहलूल रहमतुल्लाह। खलीफा हारून रशीद का जमाना था और उनके दरबार में उनका आना जाना था। हारून रशीद बड़े सख्त थे, जलाली, हर एक की इजाजत थी दरबार जाने, लेकिन इनके बारे में कहा हुआ था दरबारियों को, उनको मुहाफिजों को, बहलोल जिस वक्त आए उनको आने दें, हर वक्त की हाजिरी की इजाजत थी। और हारून रशीद हजरत बहलोल से थोड़ी छेड़छाड़ और मजाक भी करते रहते। एक मरतबा हजरत बहलोल आए हारून रशीद के दरबार में, तो हारून रशीद के हाथ में एक छड़ी थी और अपने मिजाज के मुताबिक थोड़े से छेड़छाड़ मजाक किया और कहा, बहलोल आज मैं तुम्हें एक अमानत देता हूं और ये छड़ी मेरी तुम्हारे पास अमानत है, तुम तलाश करो कि दुनिया में जो तुम्हें अपने से बड़ा बेवकूफ नजर आए उसको मेरी तरफ से ये छड़ी तोहफे में दे देना। तो दूसरे अल्फाज में ये कहना चाह रहे, दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ तुम ही हो। चौंकि हजरत बहलूल रहमतुल्लाह ने छड़ी ली और वापस आ गए, और उसके बाद जब दरबार में जाना होता तो छड़ी हाथ में होती, तो हारून रशीद पूछते कि बहलूल अभी तक तुमने किसी को दी नहीं। और कहे, मैं तलाश कर रहा हूं, मुझे अब तक अपने से बड़ा बेवकूफ कोई मिला नहीं, तलाश करो, जिस दिन मिल जाएगा उस दिन मैं आपकी अमानत उसको पहुंचा दूंगा। ये कुछ दिन बाद सुना कि हारून रशीद बीमार है और बहुत सख्त तबीयत खराब है। सुनाते हजरत बहलूल रहमतुल्लाह, सुन्नत है बीमार की इयादत करना, तो इयादत की नियत से तशरीफ लाए और पहुंचे तो देखा कि वाकई हारून रशीद बीमार है, बिस्तर पे है। पूछा हारून रशीद क्या हाल है, ये क्या पूछते हो, अब तो सफर की तैयारी है। ये किस सफर की तैयारी है, का आखिरत की सफर की तैयारी है। तो पूछा कब तक वापसी होगी, का वहां से किसी की वापसी नहीं होती। तो कहा हारून रशीद फिर उस सफर के लिए किस लश्कर को तुमने पहले से रवाना किया जो वहां पहुंच के तुम्हारे इस्तकबाल की फिजा बनाए, और तुम्हारे साथ कितने फौजी और शाही बावर्ची और खेमे और राशन साथ जाए। उसने कहा बहलूल तुमने फिर बेवकूफ जैसी बातें की, तुम्हें पता नहीं कुछ सफर में कोई किसी के साथ नहीं जाया करता, आदमी अकेला जाता है। ये जवाब सुन के हजरत बहलूल ने कहा हारून रशीद एक जमाने से तुम्हारी एक अमानत मेरे पास रखी हुई है और ये छड़ी है, तुमने मुझे दी थी ये कह के कि मैं दुनिया में तलाश करूं जो तुम्हें जो मुझे अपने से बड़ा बेवकूफ नजर आए उसको मैं तुम्हारी तरफ ये तोहफे में दे दूं। मैं उस वक्त से तलाश में था, मुझे दुनिया में तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नजर नहीं आया, ये छड़ी मैं तुम्हें ही देता हूं। और फिर कहा हारून रशीद एक जमाने से मेरा तुम्हारे दरबार में आना जाना है, मैं देखा करता था कि तुम्हें एक दो तीन दिन का सफर भी होता था, एक दिन का, दो दिन का, तीन दिन का, तो एक लश्कर तुम पहले से रवाना करते थे जो वहां पहुंच के तुम्हारे इस्तकबाल की फिजा बनाए, फिर तुम्हारे साथ तुम्हारे खुदाम शाही बावर्ची और राशन और खेमे और रोशनी का इंतजाम करने वाले साथ चला करते थे। और हारून रशीद वो सफर कितना मुख्तसर होता था, उस मुख्तसर सफर की इतनी तैयारी की और इस तवील सफर की तुमने कोई तैयारी नहीं की। हारून रशीद रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए, क्या बहलोल हम तो तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ समझते थे, हालांकि सबसे बड़े अकलमंद तुम ही हो, वाकई हमने आखिरत की कोई तैयारी नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कहने को तो ये सवाल हजरत बहलूल रहमतुल्लाह का हारून रशीद से है, लेकिन अगर गौर करें तो हजरत बहलूल के ये सवाल हम सब से है, हम सब से। हम सब अपने अपने बारे में सोचें कि हमने आखिरत की क्या तैयारी, क्या तैयारी अगर नहीं की है तो इसी मजलिस में तौबा कर लें, इसी मजलिस में तौबा कर लें कि इस दुनिया को तो जरूरत के दर्जे में इस्तेमाल करेंगे, हम तो हर आन हर घड़ी आखिरत को सामने रख के अपनी जिंदगी की तरतीब बनाएंगे, तो इतने इत्मीनान से खड़े हो कि पूरे जिस्म में सुकून आ जाए, सुकून आ जाए, यानी गर्दन अपनी जगह जाके ठहर जाए, अब हाथ अपनी जगह नीचे आके ठहर जाए और कमर सीधी हो जाए। इसलिए इस मौके की कुछ दुआएं भी सिखाएं कि नवाफिल में सुन्नतों में इन दुआओं को भी पढ़े, हमदन कसीरन तैयबन मुबारकन की, जब कोई बंदा पढ़ता है तो बहुत सारे फरिश्ते दौड़ते हैं इसके सवाब को लिखने के लिए कि मैं लिखूं इसका सवाब, ताकि कौमा पुरसुकून हो, फिर जब सजदे में जाए तो इत्मीनान से सजदा करें, पांच सात मतलब इत्मीनान से सजदे की तस्वीर, फिर जब दो सजदों के बाद प्राण बैठे जलसा इसमें भी इत्मीनान के साथ बैठे, इस तरह के पूरे जिस्म में सुकून आ जाए। इस मौके की भी दुआएं बताएं जो नवाफिल सुन्नत में आदमी पढ़े तो इस जलसा इत्मीनान वाला बने, ऐसे क़याम भी इत्मीनान का, कि नियत बांधे कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं या मैं अल्लाह को देख रहा हूं, बैतुल्लाह के सामने खड़ा हूं, इंतजार करें। और हमारे हजरत इमाम इनाम साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे मस्जिद में इतने पहले आ जाए कि सुन्नत पढ़ के पांच मिनट इसके मिल सके जिसमें आदमी नमाज का इस्तेजार कर सके कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं। जब इस्तेजार के साथ नमाज पढ़ी जाएगी तो नमाज जानदार होगी, फिर इस नमाज में कोई और रील नहीं चलेगी, ना दुकान की, ना घर की, ना दफ्तर की, ना बाजार की,